وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة، اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحديث. مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا دل بہلانے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو اور جب ان کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میرا نام حوا ہے. پوچھا حوا یہ کیا ہوتا ہے؟ کہا میں حی سے پیدا ہوئی ہوں، یعنی زندہ سے. میں حوا میرا نام اس لیے ہے کہ میں حی سے یعنی زندہ سے پیدا ہوئی ہوں، اور اللہ رب العزت کا نام بھی حی ہے. حی حی کی کیا معنی؟ زندہ حقیقی. حی کے معنی زندہ حقیقی. اور یہ تو اردو ترجمہ ہوا جس جو میرے مرشد فرماتے ہیں. حی کی کیا معنی؟ زندہ حقیقی. اور ویسے کیا ترجمہ ہے؟ ازلن ابدن. حی ای ازلن ابدن و حیات کل شیء بہ مؤبدن، کہ جو ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اور کائنات کی ہر چیز کی حیات اللہ تعالی کی حیات کی محتاج ہے، صفت حی کی محتاج ہے. اور قیوم کے معنی کیا ہے؟ کہ ای قائم بذاتی ہی، کیونکہ حی القیوم ساتھ ساتھ کہتے ہیں یا حی یا قیوم. قیوم کی کیا معنی ہے؟ قائم بذاتی ہی، جو اپنی ذات سے قائم ہے. وہ یقوم غیرہ بقدرت قاہرہ، اور جو اپنی زبردست قدرت سے اللہ تعالی اس کائنات کا نظام کو سنبھالا ہوا ہے، اپنی زبردست قدرت سے قائم ہے یہ سارا نظام. سورج، چاند، بڑے بڑے سیارے، سمندر، کتنی بڑی مخلوق، پھر سمندر کے اندر بھی مخلوقات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے قائم رکھی ہوئی ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، سب قدرتیں اللہ تعالیٰ کی. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان دونوں کو دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دنیا میں بھیجا، جس درخت کو منع فرمایا تھا تو آدم علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا. وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نافرمانی نہیں کی، بھول ہو گئی تھی. اور وہ بھول بھی کیا تھی؟ کہ شیطان نے اس وقت بھی وسوسہ ڈالا کہ دیکھو اگر یہ کھا لو گے تو تم ہمیشہ یہیں رہو گے. اللہ تعالیٰ کی لہذا وہ قربت کی وجہ سے کہ ہمیشہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہوں، تو اس بھول میں کھا لیا انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھول فرمایا. کیا فرمایا؟ نسی آدم، کہ یہ بھول تھی. اور ولم نجد لہو عزما، ولم نجد لہو عزما، عزمن یہ نکرہ ہے. اور ان نکرت اذا وقت تحت النفی تفید العموم، کہ نکرہ جب نفی کے تحت واقع ہو تو عموم کو فائدہ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک ذرہ ارادہ بھی نہیں تھا. عزما ولم نجد، لم نجد، لم نافیہ ہے نا، تو عزما، عزمن جب نفی کے تحت آ گیا نکرہ ہے، عزمن نکرہ ہے، نفی کے تحت آ گیا تو کیا فائدہ عموم کو، یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی کا ایک ارادہ بھی نہیں تھا، بھول تھی، نسی آدم تھا، آدم علیہ السلام کی بھول تھی، اور وہ بھول یہ تھی کہ میں ہمیشہ رہ جاؤں. پھر اللہ تعالی نے لیکن آہوزاری کیسے کی؟ اللہ تعالی سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے ربا ہم نے ظلم کیا، ظلمنا انفسنا اپنی جانوں پر، ہم نے ظلم کیا اپنی جان پر. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ جب انسان، یہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے سبق سکھا دیا کہ دیکھو تم سے غلطی ہو تو تاویل مت پیش کرو بلکہ آہوزاری کرو، رو. یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، تم آدمی ہو، آدم علیہ السلام کی سنت ادا کرو، اپنے بابا کے طریقے کو مت چھوڑو. آدم علیہ السلام ہمارے بابا ہے نا، اپنے بابا کے طریقے کو مت چھوڑو. اور ان کا کیا طریقہ ہے؟ کیا کہ آدم علیہ السلام نے رب نفع انا ظلمنا میزنت، کہ آدم علیہ السلام نے کیا نعرہ مارا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہمارے ربا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیونکہ یہ کیوں سکھایا؟ کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا. یہ نہیں سکھایا، میرے شیخ نے کہا مضمون ہے کہ ربنا ظلمنا کا، ربنا ظلمنا کا، کہ اے ہمارے ربا ہم نے آپ پر ظلم کیا. نہیں، یہ نہیں سکھایا ربنا ظلمنا کا، یہ نہیں سکھایا، یا یہ نہیں سکھایا ربنا ظلمت کا، کہ ہمارے ربا ہم نے، میں نے آپ پر ظلم کیا، یا ہم نے آپ پر ظلم کیا، بلکہ کیا سکھایا، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. یہاں میرے مرشد کی ایک بات اور یاد آئی. میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دعوت رکھا، تم آؤ بھائی آج ادھر بیٹھ جاؤ، آج اور سامنے آ جاؤ. بھائی کا ہے؟ اچھا، کہ بعض لوگ کہتے ہیں دو باتیں یاد آ گئی. ایک بات تو یہ یاد آئی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں ان کو دیکھو، اور ان کو گور گور کے دیکھو، گور گور کے. کیوں گور گور کے دیکھو؟ تاکہ ان کو شرم آئے. واہ، دیکھا آپ نے صاحب، شیطان نے کیسے چکر میں ڈالا، شیطان نے کیسے چکر میں ڈالا. رومال اتار دو، یہاں تو دھوپ نہیں ہے نا، بس اب ٹوپی ٹھیک کر لو، ٹوپی صحیح کر لو، بالو چھپا لو بالوں کو، جب دھوپ ہو تب پہنے، ویسے رومال نہ پہنو، ہے نا. تو کیا کہتے ہیں کہ جو عورتیں بے پردہ ہیں نا، ان کو گھورو، گھور گھور کے دیکھو تاکہ ان کو شرم آئے، شرم سے پانی ہو جائے وہ. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی گھور کر دیکھتا ہے تو عورتیں شرم سے پانی نہیں ہوتی، جس کا اپنا پانی نکلنے لگتا ہے. بھائی ان کا تو پانی، ان کو تو شرم نہیں آتی، یہ شیطان نے چکر میں ڈالا، یعنی دیکھنے کے لیے نفس نے یہ سازش ڈال دی کہ ان کو دیکھو. ارے اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں یا حدیث شریف میں یا کسی فقہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے؟ کسی عالم نے کہا کہ جو عورتیں بے پردہ ان کو گھور کر دیکھو تاکہ ان کو شرم آئے؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ بعض عورتیں بے پردہ بھی ہوں گی؟ جب ایسی عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کتنی خبریں عطا فرما رہے ہیں، احادیث مبارکہ میں کیسی کیسی خبریں بتائیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ان کو گھر گھر کر دیکھنا، کہ عورتیں ایسی ہیں ان کو گھورو، خوب گھورو. یہ شیطان نفس نے عجیب چکر بازی لگائی کہ وہ شرم سے پانی ہو، وہ تو شرم سے پانی ہوتی نہیں ہے، گھرنے والے کا اپنا پانی نکلتا رہتا ہے اور وہ بے وضو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھنے سے منع فرمایا. کیا شریعت کی طرف سے ہے جو عورت بے پردہ نکلے اس کو دیکھو؟ بلکہ ہے ہی بے پردہ، اسے تو نظر بچانی ہے. جو پردے والی وہ تو پہلے ہی نظر نہیں آئے گی، جو پردے میں ہے وہ تو پہلے ہی نظر نہیں آئے گی، جو بے پردہ ہے اس سے نظر بچانی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پردے والی کو بھی دیکھ لے، برقعے میں بھی نہ دیکھے، کیونکہ نفس جو ہے یہ بڑا چکر راز مکار ہے. وہ سوچتا ہے برقعے میں پتہ نہیں کیا ہوگا اندر، پتہ نہیں اندر کیا ہوگا، کون سا مال چھپا ہوا ہے اندر. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بسا زیر چادر باشد. بعض مرتبہ انسان کا نفس کہتا ہے کہ چادر کے پیچھے کیا ہے، برقعے میں کون چھپی ہوئی ہے حسینہ. لیکن معرومی فرماتے ہیں جو باس کنی، لیکن ان حسینہ نے جب اپنا نقاب اٹھایا اور نقاب کھولا، چادر ہٹائی چہرے پر سے، تو کیا ہوا؟ ماں درے مادر باشد، ماں کی ماں یعنی نانی اندر سے نکلی. کیا یہ ڈیزائن پکا، یہ خیال پکانے کی اجازت ہے کہ اندر کیسا ڈیزائن ہوگا؟ بلکہ اگر نفس کبھی خیال پکانے لگے تو فوراً تصور کرو، خیال پکاؤ. اگر نفس منفی خیال پکائے کہ کیسا ڈیزائن ہوگا، تب کہو ایسا ڈیزائن ہوگا کہ تیری ماں کی ماں اندر چھپی ہوئی ہے، یعنی تیری نانی ہے اندر، اس کے گال پچکے ہوئے ہیں. خیال پکاؤ. جب نافرمانی کے خیال پکا کر اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے یہ مراقبہ کیوں نہیں کرتا؟ اپنی قوت خیالیہ کو گناہ سے بچنے میں استعمال کیوں نہیں کرتا؟ ہم اپنی قوت خیالیہ کو کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ ایسے خیالات گناہ کے پکاتے ہیں جس سے ہمارا پجامہ خراب ہو جائے، یہ خیال پکاتے ہیں. تو اس قوت خیالیہ کو ہم مثبت انداز میں کیوں استعمال نہیں کرتے کہ ہم اسے یہ تصور کریں کہ یہ جو عورت ہے، جو بھی عورت ہے، چاہے پردے میں چاہے بے پردہ ہے، یہ عورت ایک دن بڈھی ہو جائے گی، اس کی آنکھوں سے کیچڑ بہے گا، اس کے کالے بال سفید ہو جائیں گے، اس کے دانت باہر آ جائیں گے، ان کا گال اندر پچک جائیں گے، چہرے پر جھریاں اور ان کے پستان ایک ایک فٹ نیچے لٹک جائیں گے، ہاتھ میں لاٹھی ہوگی، کمر جھکی ہوئی نانی اما چلی آ رہی ہے. اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اس وقت دیکھنے کو جی چاہے گا؟ اس وقت اس نانی کو کوئی دیکھے گا؟ ایسی لڑکا بھی کتنا ہی حسین لڑکا ہو، ایک دن نانا اور دادا بنے گا، پھر اس وقت کہے گا کہ صاحب ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا ہے، وہ تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمارا جی چاہتا ہے اس سے باتیں کرنے کو، اس کو دیکھنے کو. لیکن وہی لڑکا جب سفید بال نانا اور دادا بن جائے گا، اب اس کو دودھ پتی چائے کا پوچھے گا؟ یا اس دادا ابا کو کہے گا لو دادا ابا گنڈیری چوس لو، تو دادا ابا کیا بولے گا؟ ارے بیٹا میرے منہ میں تو دانت ہی نہیں ہے. اور نانا کو تو پوچھے گا بھی نہیں. میرے مرشد تو فرماتے ہیں گنڈیری شربت روزہ تو دور کی چیز ہے، سادہ پانی بھی نہیں پلاؤ گے تم. اس لیے اس دھوکے میں نہ پڑے. اب بھائی دیکھو ایک بات بتاؤ، کسی آدمی کو کرنٹ لگا ہوا ہے، اب کسی آدمی کو کرنٹ لگا ہوا ہے. ہمارے ایک دوست نے ایک لطیفہ سنایا تھا، انہوں نے کہا ایک آدمی تھا، وہ ہر وقت اس ملک کی برائی کرتا رہتا تھا، کتاب یہ ملک ایسی، سڑکیں ایسی، بجلی ایسی، فلاں ایسی، فلاں ایسی، جیسے بعضوں کو بہت عادت ہوتی، جا بیٹھیں گے برائیاں کہ یہ تو ملک ایسا ہے، یہ تو لوگ ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں. تو ان کا میں نے کہا تھا نا، ایسے لوگوں کو چاہیے وہ یہاں نہ رہیں، وہ اس ملک سے چلے جائیں. بھائی جہاں بری جگہ کوئی رہتا ہے چلا جاتا ہے نا، بری جگہ ہے تم جاؤ، جو تمہیں پسند ہے وہاں جاؤ، کافر تم کو بہت اچھے لگتے ہیں جاؤ رہو، جوتے کھاؤ وہاں جا کے. یہاں تو ہر چیز عیاشی سے مل رہی ہے نا، آزادی ہے، نعمتیں یہ مل رہی ہیں، اس لیے مستی سوچ رہی ہے. ذرا جائے جا کر رہے وہاں پہ، پتا چلے گا. آ جاتے ہیں یہاں کوٹ پتلون پہن کر کرتے ہوئے، وہاں جو ہے وہاں ہوٹلوں میں پلیٹیں دھوتے ہیں، اور امریکہ سے آئے جی، امریکہ سے زپ کھول کر کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور استنجا بھی نہیں کرتے، پتلونوں میں پیشاب بھرا ہوا ہے، اور بڑے معزز بنے ہوئے. تو ایسے ایک آدمی بہت برائی کرتا تھا. ایک دن وہ جا رہا تھا تو بجلی کا تار اس کے اوپر گر گیا, بس کرنٹ اس کو لگا, وہ تڑپ رہا تھا, بجلی کا تار چھوٹ نہیں رہا تھا. تو بجلی کا تار اچانک بجلی چلی گئی اور وہ تار سے بجلی ختم ہو گئی. بس وہ جو مر رہا تھا مرتے مرتے زندہ ہو گیا. اب کیا ہمیں نعرہ مارتا ہے, کہتا ہے پاکستان زندہ باد. جو برائی کرتا تھا نا, اسی برائی نے اس کو زندگی دے دی. ادھر آ جاؤ بھائی کے پاس. تو میرے دوستو, جس آدمی کو کرنٹ لگا ہوا ہو, کوئی عقل مند آدمی اس کو ہاتھ لگائے گا؟ کوئی آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. کہتے باغ بلکہ کہتے بچو بھائی سے دور رہو, کیونکہ اس کو تو کرنٹ لگا ہے, یہ تو ہے بجلی لگی ہے, کرنٹ لگا ہے. اگر جو ہاتھ لگائے گا اس کو بھی کرنٹ لگے گا. تو جو عورت بے پردہ نکلی ہے, جو عورت بے پردہ نکلی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے. اب اس لعنتی کو جو دیکھے گا, اللہ تعالیٰ کی لعنت کا کرنٹ اس پر پڑ رہا ہے. اب جو اس لعنتی کو دیکھے گا اس پر لعنت نہیں آئے گی. وہاں تو بڑی ہوشیاری ہے جی. جو عورتیں بے پردہ نکلے ان کو گھورو, ان کو گھور گھور کے دیکھو. ارے ظالم, اللہ کی لعنت کا کرنٹ تجھے بھی لگے گا اگر تو ان کو دیکھے گا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اس لیے یہ دھوکہ ہے, ہرگز کسی عورت کو نہ دیکھے, چاہے کتنی بے پردہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ان سے نظریں بچاؤ, یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہم کو یہ سکھایا کہ جو عورت بے پردہ نکلے تو اس کو دیکھو گھورو؟ آپ نے تو سکھایا نظر بچاؤ. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین شام کے علاقے میں ایک جگہ جب, تو سپہ سالار نے ان کو دعوت دی بغیر کافروں کے. انہوں نے بغیر ابھی لڑائی ہوئی معاہدے مذاکرات کے لیے بلایا اور چلاکی کیا کی کہ اپنی جوان لڑکیوں کو خوبصورت لباس, ننگے لباس پہنا کر اور ان کا بیوٹی پارلر کر کر دو درویا قطار میں دائیں بائیں کھڑا کر دیا کہ صحابہ کی جماعت آئے گی, ان کو دیکھے گی اور اللہ کی لعنت پر میں مبتلا ہو جائے گی. اب وہ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, جوان لڑکیاں ننگی خوبصورت سجی ہوئی. اب سپہ سالار جیسے ہی آگے بڑھے, یہ منظر دیکھا, نظر پڑی, فوراً نظر نیچی کی اور آیت پڑی, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے اپنی نظروں کو نیچی رکھیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسا لگا کہ قرآن مجید ابھی نازل ہوا ہے. ہر شخص نے اپنی نظر نیچی کر لی اور چلے گئے. ان لڑکیوں نے جا کر اپنے باپوں سے, ماؤں سے کہا کہ آپ نے ہم کو اس لیے سجا سوار کر بھیجا تھا کہ وہ لوگ ہمارے جال میں پھنس جائے, ہمارے حسن کے چکر میں آ جائے, اس طرح سے اللہ تعالی کی مدد ان سے ہٹ جائے. لیکن یہ انسان نہیں, یہ فرشتے ہیں. انہوں نے تو ہماری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. اس لیے یہ نفس کا دھوکہ ہے, چکر بازی ہے کہ جو عورتیں بے پردہ ان کو خوب گھور کر دیکھو. یہ دھوکہ ہے میرے دوست, بے وقوف ہے وہ جو اس دھوکے میں مبتلا ہے. ایک ہو گیا نا. دوسری بات, ایک صاحب نے میرے مرشد سے کہا کہ حضرت, یہ جو کافرہ عورتیں ہیں ہم ان سے زنا کریں گے تاکہ یہ ذلیل ہو, ہم ان سے زنا کریں گے تاکہ یہ ذلیل ہو. حضرت نے فرمایا کہ حضرت نے کہا کہ حضرت ان سے زنا, کیا ان سے بھی زنا حرام ہے؟ جبکہ ہم ان سے زنا کریں گے تو ان کو ذلیل کریں گے. تو میرے مرشد نے فرمایا, جب تم ان سے زنا کرو گے وہ ذلیل نہیں ہوں گی, تم خود ذلیل ہو جاؤ گے, تم خود ذلیل ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ زنا تو کافروں سے بھی حرام ہے, کافرہ سے بھی حرام ہے, وجہ کیا؟ اس زنا سے حمل پیدا ہوا اور ایک کافر اور بڑا. ہمارے دشمن بڑا کیوں؟ ہمارے دشمنوں کی تعداد بڑا کیوں؟ اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اگر کافر لڑکا ہے یا کافر عورت ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, لیکن ہے تو آدم علیہ السلام کی اولاد. کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی. چاہے لڑکا ہے چاہے لڑکی, پیغمبر دادا ہے اور پیغمبر دادی ہے, پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کی بیٹی ہے. اگر کفر کیا, آدم علیہ السلام جانے ان کی اولاد جانے, اللہ تعالیٰ جانے ان کے بندے جانے, ہم سے تو جوتے پڑیں گے کہ تم نے ایک نبی کے بیٹے کے ساتھ کیا کام کیا. آپ نے دیکھا کیسا مراقبہ سکھایا کہ اگر کافر ہے تو کس کی اولاد ہے؟ ہم سب کس کی اولاد ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اس لیے کافر سے بھی زنا حرام ہے, اس سے بھی اجازت نہیں ہے. یہ نہیں کہ جی کافر ہے کافر ہے اس کو تو ذلیل کرو, یہ ذلیل نہیں, یہ بے وقوف ہے, یہ بے وقوف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت کی حفاظت فرمائی, اور زنا کو حرام اس لیے فرمایا تاکہ حرامی اولاد نہ پیدا ہو, حرام اولاد سے بچایا تاکہ ہمارا ایک بندہ عزت سے جی سکے. تم اس کو حرامی مت بناؤ, وہ عزت سے جیے. تو عید میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجا. اب اسی سے دیکھیے دو آدمی آئے, ایک آدم علیہ السلام اور ایک حضرت حوا. اب سب دو تھے, لیکن آج دیکھو اللہ اکبر کیسی نسل بڑھ گئی. لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس وقت بھی دنیا میں, اور آئے جو اللہ اکبر, کیا دو سے کیسی نسل چلائی اللہ تعالیٰ نے, واہ مولا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا جو فرمایا ماں کے پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں ماں کی ناف سے بچے کی ناف میں ایک نالی لگا دی جاتی ہے, اس نالی کو کہتے ہیں آول نال. اور اس سے جو ماں کا حیض ہے, ماں کا حیض کے ذریعے سے اس بچے کی پرورش تربیت اور نشو نما ہوتی ہے, جسمانی تربیت اور نشو نما کہ وہ بچہ بڑھتا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے, اپنی تفسیر میں, تفسیر کبیر جو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے, عربی زبان میں ہے. تو انہوں نے ایک بات لکھی کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قاعدہ عام یہ ہے کہ انسان غذا منہ سے کھاتا ہے, اور جو غذا کھاتا ہے اس سے اس کی جسمانی تربیت ہوتی ہے, جسمانی تربیت کے لیے غذا یہ ضروری چیز ہے, اس سے اس کی جسم کی ضرورت پوری ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کی غذا منہ سے نہیں رکھی, بلکہ ناف سے ناف میں آول نال لگا دی, اسی سے اس کی تربیت ہو رہی ہے اور اس کی جسمانی غذا مل رہی ہے. فرماتے ہیں کہ اس کا راز کیا ہے, کون؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا راز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غذا کی نالی ناف سے ناف میں کیوں لگائی, جبکہ عام قاعدہ یہ ہے, عام قاعدہ یہ ہے کہ غذا منہ سے کھائی جاتی ہے. لہٰذا آج بھی دیکھ لیں, آج بھی جو غذا کی نلکی لگاتے ہیں ناک سے یا منہ سے ڈالتے ہیں, اگر کوئی بیمار ہو جائے کھانا نہ کھا سکے تو غذا کی نلکی کہاں سے لگاتے ہیں؟ منہ سے لگاتے ہیں یا ناک سے لگاتے ہیں. لیکن ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے, اس بچے کی جو نلکی ہے وہ ناف سے ناف میں لگی ہوئی ہے غذا کی. کیوں؟ اس کا جواب میرے مرشد نے ہم کو بتایا امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے حوالے سے, کہ اس کا راز یہ ہے کہ یہ بچہ اللہ تعالیٰ نے اب منہ کو, کیونکہ حیض ناپاک خون ہے, ناپاک خون ہے, ناپاک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس منہ سے اس لیے نہیں رکھا تاکہ منہ ناپاک نہ ہو, منہ کو ناپاک کرنے سے بچایا, کیونکہ اس بچے کو دنیا میں آ کر ہمارا نام لینا ہے. ہم نے جو اس کی زبان بنائی ہے اس بندے کا جو منہ بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اس زبان سے اس منہ سے یہ ہمارا نام لے اور یہ کہے کہ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اور مہار رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نام اوچو بر زبانم میرا وقت، کہ اے اللہ آپ کا نام کیسا کہ جب اس اللہ کا نام میری زبان پر جاری ہوتا ہے ہر گنے منہ ازاتر چھوئے شبت، تو اس اللہ کے نام کی لذت اور مٹھاس مجھ کو ایسی لگتی ہے کہ مجھے ایسا لذت اور لطف اور مزہ آتا ہے کہ جیسے میرے جسم کا بال بال دریائے شہد بن گیا. خالق شہد کا نام میری زبان پہ جاری ہوتے ہی، خالق شہد کا نام، خالق عسل، خالق شہد، خالق مدھو، اس کا نام میری زبان سے جاری ہوتے ہی میرے جسم کا بال بال دریائے شہد بن گیا. یہ کون ہے؟ یہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ صاحب پونیا، 800 سال پرانے بزرگ ہیں، لیکن کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام کی مٹھاس ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام میری زبان پر جاری ہوتا ہے، جیسے ہی میری زبان پر اللہ کا نام جاری ہوتا ہے تو میرے جسم کا بال بال دریائے شہد بن جاتا ہے. اور محرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دل تو جو ہے حسینوں کے پیچھے لپکتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ کو اس میں بڑا مزہ آئے گا دیکھنے میں، یہ چاند جیسی شکلیں، ان کی میٹھے میٹھے ہونٹ، میٹھی میٹھی باتیں اور ان کا حسن، ان کو دیکھنے میں مزہ آئے گا تجھ کو. لیکن مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کو خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں دادا اپنے دل سے کہو، دل سے کہو کہ ایک بات تو بتاؤ، اے دل ای شکر خوشتر یا آنکھیں شکر سازت، اے دل ایک تو یہ بات بتا کہ یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے، اے دل ہی شکر خوشتر، ہی شکر خوشتر یا آنکھیں شکر سازت، یہ شکر اور چینی شوگر یہ زیادہ میٹھی ہے یا شکر اور چینی کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے، اور اے دل ای کمر خوشتر یا آنکھیں کمر سازت، اور اے دل یہ بات تو بتا کہ یہ کمر چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے، اے دل یہ ذرا بتا کہ یہ حسین زیادہ حسین اور خوبصورت ہے یہ عورتیں یہ لڑکے یا ان کا پیدا کرنے والا خوبصورت اور حسین ہے، خالق حسن زیادہ حسین ہے یا حسین زیادہ حسین ہے، بتاؤ بھائی. اگر ہم دل کے سامنے یہ سوال رکھیں کہ یہ عورتیں اور یہ لڑکے یہ زیادہ حسین ہے یا ان لڑکوں کا اور ان عورتوں کا پیدا کرنے والا زیادہ حسین ہے، بتاؤ اگر یہ سوال رکھیں تو کون زیادہ حسین ہے؟ خالق حسن پیدا کرنے والا وہ زیادہ حسین ہے نا، اور پھر ان کے حسن کو ان کے جمال کو ایک دن فنا ہے، یہ ختم عارضی ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں، دیکھو کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ جس تم اس مٹی کے جسم پر، اس مٹی کے جسم پر جو رنگ و روغن کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تم اس مٹی سے محروم ہو رہے ہو. یہ صرف مٹی ہے، یہ سب ہم سب کیسے پیدا ہوئے بھائی؟ مٹی سے پیدا شدہ ہے نا ہم لوگ، ہم لوگ مٹی سے پیدا ہوئے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی فٹنگ، ناک کی فٹنگ، ہونٹ، کان، کسی کو رنگ کیسا دیا، کسی کو کیا رنگ دیا، اور کیا اس میں ذرا نمک ڈال دیا پاگل بنے میں. حالانکہ اس مٹی کے جسموں کا یہ عالم ہے، صرف جسم پر رنگ و روغن ہے. اب میرے مرشد کیا فرماتے ہیں نصیحت، کہ ادھر آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ. کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ کہ خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن، جن کو کیا کہہ رہے ہیں، گلفام، نازک اندام. کیا نام رکھے؟ گلفام، یعنی پھول جیسا بدن، گل مانے پھول، گلفام پھول جیسا بدن، سیاہ فام کالے رنگ کا بدن، سفید فام گورے رنگ کا بدن. لیکن کوئی رنگ کالا ہو یا گورا ہو، سب کا انجام، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
ایک شامی جن کا حسن سبزہ مائل ہوتا ہے، ایک رومی جن کا رنگ گورا ہوتا ہے، ایک حبشی جن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، اور ایک ہندوستانی جن کا رنگ سانولا ہوتا ہے. ان چاروں کو، چار حسین ہیں، رومی، ہندی، حبشی اور کچاکی، ان چاروں کو مٹی میں دفن کرو. ان سب کو کہاں دفن کرو؟ مٹی میں. چھ مہینے کے بعد اب چاروں کی قبر کھول کر دیکھو اور ان کی مٹی سے پوچھو، کہاں ہے تمہارا گورا رنگ اور کہاں ہے تمہارا سیاہ رنگ، کہاں ہے تمہاری سفید فامی، گل فام جیسا بدن کہاں ہے، پھول جیسا بدن، نازک اندام، اور ان کی آنکھیں، ان کے کالے بال، ان کے گورے گال. اور لیلا، یہ لیلائیں اور عاشقین جو اپنی آنکھیں، اپنے ہاتھ، اپنا جسم ان کو دیکھ کر اللہ تعالی کی لعنت میں مبتلا کر رہے ہیں، ہاتھوں سے خط لکھ رہے ہیں یا موبائل سے ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے ان گانے سن رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ناک سے خوشبو سونگ رہے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے جی. اور منہ ٹیڑھا کر کے باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ہسپتال میں گئے کسی ضرورت سے تو نرس سے نظریں نیچی ہیں، مسکرا رہے ہیں اور جی 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 بہت گردن ہل رہی ہے، جی 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 جی. ڈاکٹر نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر، وہ کوئی بات بتا رہی ہے کیونکہ بیوی ہسپتال میں ہے، تو ابھی کیا کر، جی 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 جی. یہ جو گردن ہلا ہلا کر، مسکرا مسکرا کر یہ جو مزے ہو رہے ہیں، یہ نفس حرام لذت ہٹ رہا ہے. لیکن یہی عاشق صاحب جو لیلاؤں کے چکر میں گھوم رہے ہیں، یہی عاشق جب قبر میں دفن ہوگا تو چھ مہینے کے بعد اس کے اعضاء عشق وہ کہاں جائیں گے؟ نہ لیلا کے اعضاء حسن رہیں گے، نہ اعضاء حسن، نہ اجزاء حسن. سن رہے ہو جناب؟ سمجھ آ رہی ہے اردو؟ نہ اعضاء حسن، نہ اجزاء حسن. اسی طرح عاشقوں کے بھی اعضاء عشق سب ختم ہو جائیں گے. چھ مہینے کے بعد خبر کھولی، اندر کچھ بھی نہیں ملا. اسی کو میرے مرشد فرماتے، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی. قبر میں چھ مہینے کے بعد خبر کھولی، خاک چھان رہے ہیں، آٹا چھانتے ہیں، اس نے چھلنی لی کہ چلو میں اپنی معشوقہ، میری معشوقہ، میرا معشوق، ذرا اس کو چھانے، مٹی اس کی نکالے، کیسا پھول جیسا بدن تھا، کیسے گورا گورا رنگ تھا، کیسی پیاری آنکھیں تھی، کیسے گلابی گلابی گال تھے، کیسے پیارے پیارے ہونٹ تھے، لال لال کالے بال، گورے گال، جس سے پڑ گیا، جس سے پا گیا تو وبال. اب وہ مٹی خاک چھان رہا ہے، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنو ملا اور نہ تو لیلا ملی. نہ مجنو صاحب پتی کی مٹی پتہ چل رہی ہے اور نہ لیلا صاحبہ. مجنو جو لیلا کے چکر میں گھوما، اگر وہ لیلا کا بڑھاپا دیکھ لیتا، اگر مجنو لیلا کا بڑھاپا دیکھ لیتا تو اپنے عشق سے توبہ کر لیتا. کیوں بھائی؟ جو معشوقہ بڑی غضب کی، کیا گل فام یعنی پھول جیسا بدن، وہ لڑکا معشوق بھی تو لڑکا بھی پھول جیسا بدن، کیا گورا گورا ہے، خوبصورت، بلکہ کیا بولتے ہیں پپو، اور کیا نام رکھا ہوا ہے، چکنا ہے نا، یہی نام ہے نا. لیکن یہی پپو، یہی چکنا جب بڈھا ہو جائے گا تو اس بڈھے کو کوئی پوچھے گا؟ پھر یہ شعر پڑھنا پڑے گا کیا، کہ میر کا معشوق جب بڈھا ہوا. آگے آ جاؤ بھائی، آگے آگے آ جاؤ. میر کا معشوق جب بڈھا ہوا، بڑھو بھائی مصرا، میر کا معشوق جب بڈھا ہوا، میر کا معشوق جب بڈھا ہوا
ایک مرتبہ پھر پڑھو. بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے. دیکھو کیسا نا, اب بڈھا حسن ہو جائے. اب وہی لڑکا جو جوانی میں مونچھیں اور داڑھی نہیں تھی, بڑا جس کو دیکھ کر آؤ آؤ چائے پیو, آ بیٹھ یار میرے پیارے بھائی. ذرا تم کھڑے ہو, دیکھو کھڑے ہو, کھولو سینہ, دیکھو دکھاؤ سینہ ادھر, یہ دیکھو ان کا سینہ دیکھو. ارے ذرا صحیح سے کھولنا, ایسے پکڑ کے رکھ. دیکھو دیکھو ادھر بھی دکھاؤ دکھاؤ اور گھومو. یہ دیکھو بتاؤ, اس سینے کو دیکھ کر, اس بال بردار کو دیکھ کر کوئی مبتلا ہوگا؟ کوئی چکنا سینہ ہے؟ دیکھو بتاؤ, سارے لانڈوں کے اگر سینے ایسے ہو جائیں, اگر لانڈوں کے سینے ایسے ہو جائیں یہ بال, آپ بتاؤ اس پر کوئی مرے گا؟ دیکھو ذرا غور سے دیکھو, یہ کیسا ہے سینہ, کیسا ہے سینہ مولوی صاحب. دیکھو ایسا سینہ جس کو دیکھ کر پھر کوئی دیکھے گا کوئی حسینہ؟ آؤ ادھر آؤ مولوی صاحب, ادھر آؤ, پھر جگہ بناؤ ادھر, آپ ادھر بیٹھو. یہ ڈیزائن بھی رکھا ہوا ہے, کیسے سینہ کھلا رکھو, مت بند کرو, تاکہ ہمیں بھی عبرت ہو کہ چکنے سینوں کو مت دیکھو. آپ بتاؤ سینہ دیکھا آپ نے ذرا؟ اس سینے کو دیکھ کر آپ کوئی بولے گا چکنے میاں, پپو میاں؟ آپ کسی کو یاد آئے گا کوئی چکنا؟ ارے میاں کن چیزوں پہ مرتے ہیں, سب عارضی چیزیں ہیں, یہ سب بیکار ہے. واللہ واللہ ان لانڈوں کے چکر میں, ان عورتوں کے چکر میں جو پڑا سوائے ذلت, سوائے پریشانی, خون کے آنسو کے کچھ نہیں ملا اس کو. وہی لڑکا جب بڑا ہو جائے گا کیا ملے گا, کیا دیکھے گا اس کو؟ اب اس کے سینے پر بال ہے, گردن پر بال ہے, پیٹ پر بال ہے, رونا پڑے گا. اور پھر یہ بھی تو بڈھا ہوگا, ایک دن خبر میں جائے گا, رونا نہیں پڑے گا. کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ, جب ہم نے تجھے زندگی کی دی تھی, ہم نے تجھے زندگی دی تھی, کہاں لگائی زندگی؟ اللہ میاں ایک لانڈے کے چکر میں گھوم رہا تھا میں, کیونکہ مجھے اس لانڈے کی گاہ بہت پسند تھی. اس کو کہے گا کیا شرمندگی؟ کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے تجھے زندگی اس لیے دی تھی؟ کیا زندگی تیری اسی مقصد کے لیے تھی کہ تو اپنے انسانیت کے شرف کو پخانے کے مقام پر قربان کرے؟ شرف انسانیت معمولی چیز ہے بھائی, بتاؤ بھائی شرف انسانیت, انسانیت کتنی بڑی چیز ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان اس لیے پیدا فرمایا, ہمیں انسان اس لیے بنایا کہ ہم سوروں والے کام کریں, پکانے کے مقام میں گھسے؟ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. یہ جتنے حسین ہیں, گل فام, نازک اندام, یہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ قبر میں ڈالو, یہ سب مٹی ہے, کچھ نہیں ملے گا. لیکن آگے نصیحت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. عارضی, دیکھیے مولوی عبد الصمد صاحب کیا عجیب نصیحت ہے شعر میں, کہ عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو راستہ عنایت فرمایا, اس راستے میں عزت ہے, شرف ہے, اور چین بھی ہے, سکون بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا راستہ دیا؟ اللہ تعالی کی محبت کا راستہ سکھایا. صحابہ نے وہ اس راستے پر چلے, کتنی بڑی ڈگری ملی, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی محبت کے راستے پر چل کر کیا ڈگری حاصل کی, کیا سند حاصل کی؟ وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی, وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. تو اس پسندیدہ رستے کو چھوڑ کر ہم کس رستے پر جاتے؟ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. کون دیوانے؟ صحابہ دیوانے. وہ راستہ مستند ہے. لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, جنہوں نے اپنی عقل سے اللہ کو راست کا راستہ طے کرنا چاہا وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکے. اور تاب منزل صرف دیوانے گئے, تاب منزل صرف دیوانے گئے. یعنی جنہوں نے صحابہ کے نقش قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دامن پکڑا,
صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دامن پکڑا. میرے دوستو وہی کامیاب ہوئے, وہی کامیاب ہیں, وہی کامیاب ہوں گے. یہ اردو مشکل تو نہیں ہے, مشکل اردو تو نہیں ہے. آگے آ جاؤ پھر, جس خوشی میں جائے خالی جگہ مت چھوڑو. کہ جنہوں نے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت کا دامن پکڑا, میرے مرشد فرماتے ہیں میری قسمت کا امیر کیا کہنا, میری قسمت کا امیر کیا کہنا گر ہاتھ میں ہو نبی کا دامن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری قسمت کا امیر کیا کہنا گھر ہاتھ میں ہو نبی کا دامن, یعنی سنت کا برابر ہو تو کیا قسمت ہے میرے دوستو ہماری, کیسی پیاری قسمت بنے گی ہماری. اور سنتوں کو چھوڑ کر, سنتوں کو چھوڑ کر عزت ملے گی, شرف ملے گا. اب دیکھ لو داڑھی اگر ہم منڈاتے ہیں کیا ہمیں داڑھی رکھنے سے, داڑھی نہ رکھنے سے عزت ملتی ہے؟ داڑھی رکھی عزت ہے, لیکن داڑھی رکھے پوری, کیونکہ نابالغ کی شادی نہیں ہوتی ہے. داڑھی تو رکھ لی اس نے سن کی سی, مگر وہ بات کہا مولوی مدن کی سی. بھائی نابالغ کی شادی ہوتی ہے, تو داڑھی اگر نابالغ رہے گی تو اللہ تعالی کی محبت کی خوشی کیسے ملے گی؟ عزت ہے میرے دوستو. ایک صاحب نے داڑھی رکھی تو ان کی بیوی نے کہا میرے لیے دعا کرنا. اس نے کہا میں تیرا اتنا پرانا میاں ہوں, آج تک تو نے مجھے دعا کے لیے کبھی نہیں کہا. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ پہلے تم مثل اہلیہ تھے, دعا کے اہل نہ تھے. کیوں؟ کیونکہ تم مثل اہلیہ تھے. بیوی کو بھی کہتے نا اہلیہ ہے, کہ تمہاری بھی شکل ہے میرے جیسی, میری شکل تمہاری جیسی. لیکن اب تم دعا کے اہل ہوئے ہو. عزت ہے میرے دوست. اگر عزت نہ ہوتی, حسن نہ ہوتا, وقار نہ ہوتا, جمال نہ ہوتا داڑھی میں, تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء علیہم السلام کو یہ شکل عطا نہ فرماتے. ہمارے شیخ ایک بات کو ہمارے ایک پیر بھائی نے پیش کیا, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی. تو میرے دوستو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ دو آئے دنیا میں, لیکن نسل کیسی چلائی اللہ تعالی نے. آج دیکھو یہی مسجد میں دو سے کتنے سارے بچے, کتنی اولاد, اور کتنی اولاد ہوئی, کتنی اولاد ہوئی ہوئی پہلے, موجود ہے اور آئندہ ہوگی. یہ سب کس سے؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام. ہمارا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. ہماری ماں کون ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام. اس لیے کوئی پوچھے کہ بھائی تمہاری مادری زبان کیا ہے, تو ایک ڈاکٹر نے کسی سے پوچھا بھائی تمہاری مادری زبان کیا ہے, اس نے کہا یار ہماری ماں تو گونگی ہے, میری ماں تو گونگی ہے. لیکن ہماری مادری زبان کیا ہے؟ عربی ہے. عربی کیوں؟ کیونکہ ہم جنت سے آئے ہیں. ہماری عزت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس, جو میں نے آیت تلاوت کی تھی, اب اس مضمون پہ آ رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ لے آئے پٹری, پہلے ریل کو دوسرے اسٹیشنوں پہ لے گئے اللہ تعالیٰ, دوسرے کئی اسٹیشن طے ہوئے, خصوصاً حسن مجازی کے اور عشق مجازی کے. اور میں نے حسن کا جغرافیہ بھی دکھایا کہ دیکھو جب اس کا جغرافیہ بدلے گا تاریخ بدل جائے گی. ایک سیمپل موجود ہے, دیکھا نا آپ, یہ ہے انجام. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثا, کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد سے, آدم علیہ السلام سے, اور ایک عورت سے, حضرت حوا سے. پھر وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، پھر ہم نے تم کو خاندان میں اور قبیلوں میں تھوڑا تقسیم کر دیا. کیوں؟ صرف تعارف کے لیے، صرف تعارف کے لیے. لیکن یہ صرف تعارف کے لیے، عزت کے لیے نہیں ہے. لِتَكْرَمُوا نہیں فرمایا کہ تم کو اس سے تکریم ملے گی، عزت ملے گی، عزت نہیں فرمایا، صرف تعارف ہے. اور اگر تم یہ سمجھو کہ میرے قبیلے، میرے خاندان، میرا رنگ، میری زبان، اس کی وجہ سے میں عزت ملے گی، کہ جی میں شیخ ہوں، میں پٹھان ہوں، میں افغان ہوں، یا میں اردو بولنے والا ہوں، میری عزت ہے جی، تو نہیں. اللہ تعالی نے فرمایا یہ تمہاری عزت کی چیز نہیں ہے. یا یہ مت سمجھنا اگر میرا رنگ گورا ہے یا سرخی ہے لیے ہوئے ہے تو مجھ کو اس سے عزت ملے گی. تو اللہ تعالی نے عزت کی چیز کو رنگ نہیں بنایا، رنگ کو عزت کی چیز نہیں بنایا، نہ زبان کو عزت کی چیز بنایا. نہ زبان سے عزت ملے گی، نہ رنگ سے عزت ملے گی. اگر زبان اور رنگ سے عزت ملتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت نہ ملتی. وہ حضرت بلال کہ جن کی زبان حبشہ کے رہنے والے تھے، ذرا موٹی زبان ہوتی ہے، الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوتے، لیکن مؤذن رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اذان دیتے تھے. تو بعض لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی سے عرض کیا کہ یہ چونکہ عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کی زبان میں عربوں کے جیسا تجوید اور لہجہ نہیں ہے، زبان میں کچھ وہ چیز نہیں نکلتی جو عرب جس طرح سے بولتے ہیں. جیسے بعض لوگ ہیں، آئین نکلتا ہی نہیں ہے. اب صحابہ بعض لوگوں نے حضرت بلال کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کس بات پر شکایت؟ کہ ان کی زبان سے حروف درست طور پر ادا نہیں ہوتے اور یہ اذان دیتے ہیں، لہذا آپ اذان کے لیے کسی اور کو مقرر فرما دیجیے. دیکھو ان کو اٹھاؤ، اگر سو بھی نہیں رہے ہو پھر بھی دیکھتے رہنا. اردو راضی؟ میں بھی راضی، تو بھی راضی، پھر کیا کرے گا قاضی؟ غور سے سنو مضمون کو، اہم مضمون ہے، اس لیے جب دین کی بات ہو سر بھی مت جھکاؤ اور کھجلیاں بھی نہ کرو، گھڑی بھی مت دیکھو، کیونکہ میں جہاں کی بات پیش کر رہا ہوں وہاں گھڑیاں نہیں ہوں گی. لیکن چونکہ دنیا میں رہتے ہیں بہرحال گھڑی ہے، لیکن گھڑی 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 کو نہ دیکھو، یہ کام ہم پر چھوڑ دو. جب انسان لاہور جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار بس لاہور پہنچ جاؤ، آپ پہنچ تو جاؤ پھر دیکھا جائے گا کتنے بجے پہنچیں گے. منزل پر پہنچ جاؤ. مضمون کو غور سے سنو، ضروری مضمون پیش کر رہا ہوں جس کی مجھ کو بھی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے. کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کالے تھے، رنگ کالا سیاہ تھا، زبان ایسی موٹی تھی کہ حروف ادا نہیں ہوتے تھے آپ سے. لوگوں نے شکایت کی کہ آج ان سے اذان نہ دلوائیے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے اذان نہ دلوائیے، کسی اور کو مقرر کیجیے جو اچھی اذان دے. آپ نے اس بات کو قبول کر لیا، قبول فرما لیا، کسی اور نے اذان دی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آج مدینہ شریف میں اذان لی ہوئی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھائی جبرائیل، اذان تو ہوئی ہے. تب آپ نے فرمایا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے تھے تو ان کے اذان کی آواز آسمان کے فرشتے بھی سنتے تھے. حضرت بلال کی اذان کی آواز آسمانوں پر جاتی ہے اور آسمان کے فرشتے ان کی اذان کی آواز سنتے ہیں. دیکھا آپ نے صاحب, رنگ سیاہ, رنگ کالا, زبان کے حروف, حروف اچھی طرح ادا نہیں ہو رہے, لیکن قبولیت کا یہ عالم ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا قبولیت عطا فرمائی کہ اذان کی آواز آسمانوں پر جا رہی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا اس وقت, کیسے لاؤڈ اسپیکر چلائے کہ سب کی نیندیں اڑا دی, ایسے اسپیکر نہیں تھے, بلکہ بغیر اسپیکر کے. یہ کیا, یہ علامت مقبولیت ہے. ان کا رنگ سیاہ, رنگ گورا نہیں ہے, اور زبان میں بھی عربوں جیسی ادائیگی نہیں ہے, لیکن قبولیت رنگ سے اور زبان سے نہیں ہوتی ہے بھائی. اللہ تعالی نے قبولیت کے لیے دل کو رکھا ہے. یہی تو وجہ تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو آزاد کرا کر لائے, اس کے بدلے میں کیا دیا؟ رومی غلام دیا جو گورا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی ابو بکر کیسے آئے, ابو بکر کیسے آئے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا عرض کیا کہ اللہ کے رسول, گوری چمڑی اور کالا دل دے کر آیا ہوں, اس کے بدلے میں کالی چمڑی اور اجلا دل لے کر آیا ہوں. دیکھا رنگ کیا تھا لیکن اجلا دل تھا. اللہ اکبر. اور وہ گوری چمڑی ہے لیکن دل سیاہ ہے. اس لیے میرے دوستو, اللہ تعالی نے شرف اور عزت کی چیز رنگ اور زبان نہیں رکھی. رنگ اور زبان یہ شرف کی چیز نہیں ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ ان اکرمکم, تم عزت کہتے ہو, لیکن یاد رکھنا عزت مخلوق یا معتبر نہیں ہے. مخلوق کیا عزت بھائی بتاؤ, معتبر ہے؟ اگر مخلوق عزت کرے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. مخلوق عزت کس وجہ سے کرے گی؟ اس وجہ سے کرے گی کہ ہمارے پاس مال ہے. مخلوق عزت کس وجہ سے کرے گی کہ ہمارے پاس طاقت ہے. مخلوق عزت کس وجہ سے کرے گی کہ ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں, کونسلر ہیں, ناظم ہیں, وزیر ہیں, یا کوئی افسر ہیں, اس وجہ سے عزت کرے گی. یا مخلوق عزت کرے گی کس وجہ سے کرے گی؟ ذرا حسن ہے, حسن جمال ہے. لیکن میرے دوستو, ایک دن آئے گا یہ مال ختم ہو جائے گا. ایک دن آئے گا اس کی طاقت جسم کی ختم ہو جائے گی. جو بھائی کتنا ہی طاقتور آدمی ہو, ایک دن کیا ہے؟ طاقت ختم. جو پہلے ایسے اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے, یہ سینے کو نکال کر, بلکہ گریبان کھولتا ہے ایسے, پھر ایسے ایسے چلتا ہے. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ یحب لین المناکب, کہ اللہ تعالیٰ نرم کندھوں کو پسند فرماتے ہیں. کیسے کندھے؟ نرم ہو, ایسا نہیں یہ اکڑ کر نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کون سے کندھے پسند فرماتے ہیں؟ ان اللہ یحب لین المناکب. کیا پسند ہے؟ تواضع پسند ہے. کہ جب مسلمان بھائی سے مل رہا ہے کہ اپنے کندھے جھکا لیے, اکڑ کر نہیں, ایسے نرم, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور یہ ایسے ایسے چل رہا ہے. لیکن ایک کیا حال ہوگا, ایک دن یہ جو یوں, یہ کیا ہے؟ شیر افغان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شیر افغان, شیر کو پچھاڑنے والا, شیر کو گرانے والا. لیکن ایک دن یہ شیر افغان ایسے ہوگا کہ نہیں ہوگا بتاؤ؟ ہوگا نہیں ہوگا؟ اب ہاتھ میں لاٹھی ہے, ایسے چل رہا ہوگا, بتاؤ ہوگا حال کہ نہیں ہوگا؟ بڈھا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب کیا ہے؟ جو پہلے شیر افغان تھا, شیر کو پچھاڑ رہا ہے, اب کیا ہو گیا؟ بلی ہو گیا, مثل بلی بن گیا. طاقت رہے گی؟ آر بھی ہے. اور مال بھی ختم, جوانی ختم, افسر صاحب کرسی سے نیچے اتر گئے, اب کہاں گئی عزت؟ اب کوئی پوچھے گا؟ لباس سے عزت ہوتی ہے. اگر لباس سے عزت ہوتی, میرے مرشد فرماتے ہیں اگر لباس میں عزت ہوتی تو رات کو تو تم یہ لباس اتار دیتے ہو. یہ لباس اتار کر کہاں ٹانگتے ہو؟ کھوٹی کے اوپر دروازے میں ٹانگ دیا, تو کیا عزت اتار دی؟ اور پھر دو سال گزرے, یہ لباس پھینک دیا, اب اسی لباس پر کتے پیشاب کر رہے ہیں, کیونکہ کچرا خانے میں ہے نا وہ لباس, پھینک دیا, چیتڑے وہ بن گئے اس کے, پھٹ گیا وہ لباس. اب ہماری عزت پر کون پیشاب کر رہا؟ کتے پیشاب کر رہے ہیں. لباس سے عزت ہوتی ہے, گاڑیوں سے عزت ہوتی ہے, اور یاد رکھنا مخلوق چونکہ فانی ہے اس لیے مخلوق سے جو عزت طلب کرتا ہے وہ عزت بھی فانی ہے. جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اردو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی میری بات؟ اٹھان تو کر دو یار, ایسے ایسے تو کر دو ہمیں بھی پتا چلے. جی 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 ہاں ہاں جی جی لہٰذا یہ عزت فانی ہے. اب رہی عزت کون سی خیر فانی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ, وہ عزت فانی ہے. اگر باقی عزت چاہتے ہو, ہمیشہ ہمیشہ کی عزت چاہتے ہو, تو ہمیشہ کی عزت اللہ کے پاس ہے. ہمیشہ کی عزت مخلوق کے پاس نہیں ہے, مخلوق کے پاس ہمیشہ کی عزت نہیں ہے, اس کے ہمیشہ کی عزت صرف اللہ کے پاس ہے. مخلوق چونکہ فانی اس لیے اس کے پاس جو عزت ہے وہ بھی فانی ختم ہونے والی, اور ہمیشہ کی عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور وہ کیسے ملے گی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی تم میں سے جو جتنا زیادہ گناہ سے بچے گا اس کو اتنی زیادہ عزت ملے گی. اس میں تفصیل ہے اتقا, اس میں تفصیل ہے, یعنی سب سے زیادہ عزت کس کو ملے گی؟ سب سے زیادہ معزز, سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو تقویٰ سے رہتا ہے, جو گناہوں سے بچتا ہے میرے دوستوں. لہذا یہ زبان چاہے پشتو زبان ہو, چاہے پنجابی ہو, چاہے فارسی ہو, چاہے اردو ہو, چاہے عربی ہو, کوئی زبان عزت کی شرف کی علامت نہیں ہے. رنگ گورا ہو, کالا ہو, لال سرخی ماری لو, سبزہ ماری لو, گندمی رنگ ہو, یاد رکھنا رنگوں سے عزت نہیں ہے, یہ سب عارضی چیزیں ہیں. عارضی چیزوں سے دل لگانے والا, عارضی چیزوں سے عزت حاصل کرنے والا, اس کی عزت بھی عارضی ہوگی. اب ہم نے چونکہ ان چیزوں کو سمجھا عزت ملتی ہے, نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ دو مسلمان پہلے ملتے تھے, آپ کون جی مسلمان, اب ملے جی آپ کون جی پٹھان, جی آپ کون جی مہاجر, جی آپ کون جی پنجابی, اور پہلے کیا سوال ہوتا تھا؟ جی آپ کون جی مسلمان ہے. مسلمان پہلے مسلمان ہوتے تھے, پھر بعد میں قبیلے کا تعارف اللہ نے چونکہ بنایا ہے منع نہیں فرمایا اس کو, لیکن پہلے مسلمان, آج مسلمان بعد میں, اور پٹھان مہاجر پنجابی افغانی سرائکی سندھی پہلے اور مسلمان بعد میں. نتیجہ کیا ہوا؟ کہ عزتیں ملتی مل جل کر رہتے, محبت سے رہتے نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کھوپڑی میں گولی مار رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ پٹھان ہے. کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مہاجر ہے. کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے, گولی اس لیے ماری ہے کہ یہ پنجابی ہے. گولی اس کو اس لیے ماری ہے وہ سندھی ہے, یہ نہیں پوچھا مسلمان ہے کہ نہیں. نہیں, مہاجر ہے, پٹھان ہے, پنجابی ہے. ہم پٹھان ہیں, ہم مہاجر ہیں, ہم اس کو اس لیے گولی مار رہے ہیں, مسلمان کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہے کہ وہ ملک, یہ ملک, یہ جگہ, یہی وہ شہر تھا, یہی وہ ملک تھا جہاں ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ کبھی یہ نہیں پوچھتا تھا کہ تمہاری زبان کون سی ہے, کبھی نہیں پوچھتا تھا. سب مل جل کر رہتے تھے. اور اس میں قصور یاد رکھنا کسی ایک کا نہیں ہے, سب کا قصور برابر ہے. پٹھان کہتے ہیں مہاجر کا قصور ہے, مہاجر کہتے ہیں پٹھان کا قصور ہے, دونوں کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں ہے, ان کا قصور ہے. قصور دونوں کا ہے, اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ توڑ دیا, یہ ہمارا قصور ہے سب سے بڑا. جب اللہ تعالیٰ سے, خالق سے رابطہ ٹوٹ گیا, مخلوق سے رابطہ کر رہے ہیں. پہلے ہم خالق سے عزت حاصل کرتے تھے, پہلے ہم خالق سے عزت حاصل کرتے تھے, اب عزت ہم مخلوق سے حاصل کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ عزتیں نہیں ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ دل میں اس کے ذرہ برابر رحم بھی نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان تو سمجھتا ہی نہیں ہے نا. لہذا عزت کی, شرف کی جو چیز ہے میرے دوستو, وہ تقویٰ ہے. تقویٰ یعنی گناہوں سے بچنا. دیکھو ماشاءاللہ, اسی مجمع کے اندر
ہر قوم کے لوگ بیٹھے ہیں نا بھائی، اردو بولنے والے بھی ہیں، پنجابی بولنے والے بھی ہیں، فارسی بولنے والے بھی ہیں، پشتو، پنجاب، سراکی، سندھی، سب بولنے والے ہیں. لیکن کیا ہم اس لیے جمع ہوئے کہ جی ہم یہاں نماز اس لیے پڑھنے جاتے ہیں کہ امام صاحب پٹھان ہے، یا نماز اس لیے پڑھنے جاتے ہیں امام اردو بولتا ہے، یا نماز اس لیے پڑھنے جاتے ہیں سندھی جاتا ہے؟ اس لیے آتا ہے کیا بھائی؟ مسجد کس لیے آتا ہے؟ کہ جی مسلمان کے گھر ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تو سب برابر ہیں. سب میں جب کھڑے ہوتے ہیں کہ پٹھانوں کی سب الگ بنتی ہے، کیا مہاجرین کو سب الگ بنتی ہے؟ یہ مسجد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جب تم اللہ سے رابطہ کرو گے تو تم ایک ہو، کیونکہ سب میں سب برابر کھڑے ہوئے. جب تم اللہ سے رابطہ توڑو گے پھر اپنے مسلمان کے بھائی کی گردن میں چھری چلاؤ گے اور اسی کے سر میں گولی مارو گے، پھر کہو گے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ زہر ہے، زہر، زہر بنا ہوا ہے، زہر بنا ہوا ہے. اس لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، جبکہ ہمارا باپ ایک، ہماری ماں ایک. ہمارا باپ کون؟ آدم علیہ السلام. ہماری ماں حضرت حوا. یہ ہے ہمارا سلسلہ، یہ ہے ہمارا خاندان، ہم اس خاندان کے ہیں. اور ہمارا وطن بھی ایک ہے. ہم سب کو کہاں جانا ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہم کو وہیں جانا ہے. جنت سے ہم آئے ہیں میرے دوستوں، ہم کو جنت میں ہی جانا ہے. بتاؤ جنت میں پٹھانوں کا صوبہ الگ ہوگا، اردو بولنے والوں کا صوبہ الگ ہوگا، اور سندھی بولنے والے الگ جگہ جنت میں جائیں گے، سرائی کے بولنے والے کے الگ جنت میں جائیں گے، پنجابیوں کی جنت کیا الگ ہوگی؟ بتاؤ بھائی، یا ایک ہوگی؟ وہاں پر سب الگ الگ زبانیں بولیں گے کیا؟ سب ایک زبان بولیں گے، عربی. دنیا میں جس کو عربی نہیں آتی اللہ تعالیٰ اس کو بھی عربی سکھائیں گے. واہ مولا، واہ. سب عرب پوچھیں گے کہیں پر حالو کا، کیونکہ ہور آئے گی، ہور آ کے پوچھے گی یا شیخ کہیں پر حال، یا شیخ کہیں پر حال. اب وہ شیخ کو عربی نہیں آتی تو وہ ہور سے مزہ کیسے اڑائے گا اور کیسے کہے گا عرفائی ازارہ کی کیسے بولے گا؟ اب مولوی تو یہ جملہ سمجھ گیا، اس میں مولوی مزے لے رہا ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اب وہ اب ہور کے پاس جائے گا، اب وہ ہور سے کیا کہے گا؟ عرفائی ازارہ کی کہ تو اپنی شلوار تو اتار. اب اگر عربی نہیں آتی ہوگی تو کیسے بولے گا بھائی؟ کیسے ہور سے فائدہ اٹھائے گا؟ وہ کہے گا کہ میں قبلہ کروں، قبلہ. تو کیسے کرے گا؟ قبلہ کے معنی کیا ہے؟ چما لینا. تو کیسے کرے گا؟ تو جنت میں تو سب عربی بولیں گے، جنت میں سب زبان، وہاں قوم نہیں ہوگی، ایک قوم ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کی ایک قوم فرمائی ہے. کیوں بھائی؟ عاشقوں کی ایک قوم ہے نا جنت میں سب. قیامت کے دن، قیامت کے دن اور جنت میں سب ایک کھڑے ہوں گے. وہاں تو جا کر عربی بولی جائے گی. پھر کیا بات ہے کہ ہم لوگ اصل میں زبان پر اس لیے لڑتے ہیں، وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہیں ہے. دیکھ لو تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے، تبلیغی اجتماع ہو رہا ہے نا کراچی کے اندر، وہ مسلمانوں کا اجتماع ہے یا پٹھانوں یا مہاجروں کا اجتماع ہے؟ کیوں بھائی؟ مسلمانوں کا ہے نا. کیا وہاں پر اگر کیا کسی پٹھان کو جانے کی اجازت نہیں ہے یا کسی اردو بولنے والے کی اجازت نہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ مسلمانوں کا نہیں، یہ مہاجروں کا اجتماع ہے یا پٹھانوں کا اجتماع ہے؟ ایسا ہے کیا؟ ہر مسلمان ہے. اب لازم مسلمان جب سب مسلمان کہتے ہیں تو نتیجہ کیا ہے؟ سب جمائے وہاں پر، وہیں سب بیٹھے ایک پلیٹ میں کھا رہے. کیسی محبت ہوتی ہے؟ کیوں بھائی بتاؤ؟ کبھی نہ کبھی تو تبلیغ میں ایک روزہ دو روزہ جانے کا موقع ملتا ہے نا، کبھی گئے ایسے موقع پر، کیسی محبت ہوتی ہے، سب مل جل کر کھا رہے، وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے. تو پتا چلا کہ جب انسان کا دین سے رابطہ ہوتا ہے، دین سے تعلق ہوتا ہے، پھر وہ قوم اور زبان پر نہیں لڑا کرتا. اور جب اللہ تعالیٰ سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے یہ پٹھان ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے. اس شہر میں آج اس شہر میں امن نہیں ہے، اس ملک میں امن نہیں ہے. وجہ وہ یہی زہر ہے میرے دوست. لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم پٹھان ہیں، ہم مہاجر ہیں یا پنجابی. پوچھے آپ کون ہیں؟ جی ہم مسلمان ہیں. ہم سے پوچھے بھائی تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں.
منیل کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, کچھ لوگ بیٹھے تھے, آپ نے ارشاد فرمایا منیل قوم تم کون کون لوگ ہو بھائی تم؟ تو کیا کہتے ہیں, نحنو مسلمون, ہم مسلمان ہیں. واہ, دیکھا آپ نے صاحب صحابہ کا کیا جواب ہوتا تھا, نحنو مسلمون, ہم مسلمان ہیں. نتیجہ کیا تھی, کیسی محبت ہے, ایک دوسرے پر جان قربان کر رہا ہے. کیا مجال تھی کہ کوئی غیر ہم پر نگاہ اٹھا کر دیکھتا, کیا مجال تھی جب اپنا ہی بھائی اپنے بھائی کی گردن اڑا رہا ہو. اپنا بھائی سگا بھائی ہے, ایک ہی گھر میں بھائی رہتے ہیں پانچ, ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو جائے, نتیجہ کیا ہوگا, دوسرے ڈاکو آ کر گھر میں ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ جب اپنا بھائی اپنے بھائی سے محبت کرے اور اپنا بھائی اپنے بھائی پر جان قربان کر رہا ہو, کس کی کیا مجال ہے کہ دوسرا ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ سکے؟ مجال ہے کسی کی؟ وجہ کیا ہے, آج ہم مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی گردن گولی مار رہے ہیں, کھوپڑی میں گولی گھسا رہے, کہتے کیا قیمت ہے, 40-45 روپے تو ہے اور کیا قیمت ہے. انسان کی قیمت کتنی, 45-50 روپیہ, پتہ نہیں گولی کتنے کی آج کل مجھے نہیں پتا, ایسے ہی ہے میرے خیال میں. تو کتنی کیا انسان کی قیمت, کیا 50 روپیہ. واہ جی واہ, جو کتنے ہزاروں میں پیدا ہوا, کیا تربیت لگی, کتنا اللہ تعالیٰ نے انتظامات کیے, 50 روپے اس کی قیمت لگائی ہم نے. وجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے رابطہ ٹوٹ گیا. عزت اس میں نہیں ہے, عزت صرف اس میں ہے میرے دوستو, ہم لوگ گناہ چھوڑ دیں. لہذا ہم لوگ ایک قوم ہیں, ہم ایک قوم ہیں. اب جو نماز پڑھائی جائے گی تو کیا پٹھانوں کی نماز الگ ہوتی ہے یا محلوں کی؟ جیسے آج مولوی صاحب آج ذرا پٹھان اسٹائل کی نماز پڑھانا, یہ آج مہاجروں والی نماز پڑھانا, ارے کس کی نماز؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے بس وہی نماز ہوگی. اب اس میں کوئی بھی قوم ہو, جنت میں بھی سب ایک ہوں گے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے تبھی آپس میں. وہ کہتے نا کہ ایک ایک بڑے میاں نے ایک عجیب بات کی, پرانے وقتوں کی بات ہے, اس نے کہا مسلمان مسلمان سے اس لیے ہرتا ہے کہ سب ایک نہیں ہے, اگر ایک ہو جائے اور نیک ہو جائے, ایک ہو جائے اور نیک ہو جائے, پھر دیکھو کیسی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمارے دلوں سے یہ زہر, یہ عصبیت, یہ لسانیت, فرقہ واریت کہ زبان, قوم, قبیلہ, یہ زہر اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے اپنی محبت. اور اس کا طریقہ یہی ہے, اس کا طریقہ زہر نہ نکلوائے, اللہ کی محبت حاصل کر لے. اگر اللہ کی محبت حاصل کر لے یہ زہر رہے گا ہی نہیں میرے دوستوں, کیونکہ ابھی ہمیں اللہ سے رابطہ نہیں ہے, اس لیے ہم مخلوق کی طرف پھر دیکھتے پھرتے ہیں. جب ہماری نظر آسمان پہ چلی جائے گی, زمین سے نظر ہٹ جائے گی, پھر اس کے بعد میرے دوستو پھر آسمان سے نیچے آئے گی کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے, یہ میرے اللہ کا وہ ہے, کیا کون کیا, پھر اس سے فکر نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت کامل عطا فرمائے. دعا کر لو, بعض لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے, کچھ لوگ بیمار بھی ہیں, یا اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اچھا فرما. ایک صاحب نے کہا کہ ان کی بیوی بہت گھر والی بہت بیمار ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, صحت عطا فرما. اور جو بعض مقروض ہیں انہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, یا اللہ علیہ مقروض کے قرضوں کو ادا فرما, بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما, ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے جس کو جو پریشانی جو مصیبت ہے اس کو عافیت سے تبدیل فرما, ہمارے پریشانیوں کو دور فرما, مصیبتوں کو عافیت سے تبدیل فرما, صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے. اے کریم مالک مسلمانوں میں محبت ڈال دیجئے, ہم سب کو ایک بنا دیجئے اور نیک بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات عطا فرما, ہر گناہ سے نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما. اے کریم مالک آج جو مسلمانوں کے دلوں میں رنگ کا, نسل کا, خاندان کا بھی, زبانوں کا جو زہر گلا ہوا ہے, اے کریم مالک اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, غلطی کو معاف فرما, اور تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے لیے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دیجیے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنا دیجیے اور نیک بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجیے. ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں, ہمارے دلوں میں جو گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے, اے کریم مالک اپنے نور سے, اپنی محبت سے اس آگ کو بجھا دیجیے, اور ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے. ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا. یا اللہ تعالیٰ دشمنوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما, اور ہم سب کو اپنا بنا دیجیے. اور ہم سب کو جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرما. اے کریم مالک, دینی خداموں کی حفاظت فرما, دینی مراکز کی حفاظت فرما, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما, اور یا اللہ تعالی ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما, ہماری جانوں کی حفاظت فرما, ہمارے مال کی حفاظت فرما, ہماری اولاد کی حفاظت فرما, ہمارے مکانوں کی حفاظت فرما, اور اللہ تعالی ہماری املاک کی حفاظت فرما. اے کریم مالک, ہم سب کو سلامتی ایمان, سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, اور سلامتی ایمان, سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اور یا اللہ تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دیجیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا انشاءاللہ.